لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما محترم حضرات کبیرہ گناہوں کے بارے میں کئی ایام سے ہمارے درس چل رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں. گزشتہ درس میں تقریباً 44 کے قریب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. 45 نمبر پر جو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے وہ ہے دین کا علم چھپانا اور حصول دنیا کے لیے علم حاصل کرنا. علم دین کو جان بوجھ کر چھپا لینا, جس جگہ ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کی وہاں نہ بیان کرنا, اپنے دنیاوی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے دین کو نہ بیان کرنا چھپا لینا, اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے حق کو چھپا لینا, یا اسی طرح دنیا کا مال دنیا کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا کہ دین کا علم اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ دنیا کا مال اکٹھا کیا جائے, کوئی دنیاوی عہدہ حاصل کیا جائے, کوئی کاروبار کا سلسلہ چلایا جائے, تو یہ بھی بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. دین کا علم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور دین کے علم کو چھپانا بنا نہیں چاہیے. چنانچہ جو ایسا کام کرتے ہیں حق کو دین کو چھپاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وعید بیان کی, فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 169 آیت نمبر. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم اسے کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں, تو ایسے لوگ اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے, اللہ کی بھی لعنت اور دوسرے لعنت کرنے والے یعنی فرشتے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے بھی ان پر لعنت ہے۔ اندازہ کیجئے اتنے سخت وعید بیان کی ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کو منزل من اللہ آنے والا حق جو اس کو چھپانے والے ہیں وہ قرآن ہے، احادیث ہیں، تو ان کو کسی مسلک کے تحت اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے بچا لیتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید بیان کی کہ اللہ کی بھی لعنت اور اسی طرح دیگر لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فقاتمہ الجم یوم القیامت بالجام من نار، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لیا تو قیامت کے دن آگ کی لگام اسے ڈالی جائے گی۔ جس سے کوئی علم دین کی بات پوچھی گئی اور اس کو معلوم تھا وہ مسئلہ، وہ بات معلوم تھی، پھر بھی اس نے چھپا لی تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یہ جامع ترمذی کتاب العلم باب و کراہیت منع العلم، حدیث نمبر 651۔ اسی طرح دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم العلم مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به بعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ جو شخص ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اسے اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا مال و متاع اور سامان مل جائے، تو ایسا شخص قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ اندازہ کیجئے کتنی سخت وعید ہے وہ جو دین کا علم صرف اس مقصد کے لیے حاصل کرے کہ اس دین کے علم کی وجہ سے مجھے دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے دین حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ من تعلم العلم مما یبتغى به وجه اللہ، جو اس علم کو حاصل کرے جس علم کے ساتھ اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب تھی، اور وہ علم کس لیے حاصل کرے، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، وہ دنیا کا مفاد، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے یہ علم حاصل کرے، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کتاب العلم باب فی طلب العلم لغیر اللہ، حدیث نمبر 3664، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وہ ہے زائد پانی کو روک لینا۔ زائد پانی کو روکنے سے مراد کہ بارش یا چشمے وغیرہ کا قدرتی پانی ہے جس پر انسان کے اخراجات نہیں آتے، بلکہ بارش کا پانی، چشمے کا پانی، وہ قدرتی طور پر وہ جاری پانی ہے، تو کوئی انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد باقی پانی کو روک لے، کسی دوسرے کو اس سے فائدہ نہ اٹھانے دے، یہ بھی بڑے گناہوں کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا، وہ کہیں کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا لے، حالانکہ نہ وہ اس کی زمین میں ہے، نہ اس پر محنت اور مشقت آئی ہے، نہ کوئی اس کے اخراجات ہیں، تو پانی کھڑا ہے زائد لیکن کسی کو لینے نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منع فضل مائن او کال منع اللہ فضل یوم القیامہ، جو شخص ضرورت سے زائد پانی کو یا گھاس کو روک لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا فضل روک لے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کو علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ضرور سے زائد پانی اور اسی طرح جس پر انسان کے اخراجات نہیں آتے دیگر اشیاء ہیں، ایک ہے کہ جس پر انسان کی اپنی محنت اور مشقت استعمال ہوئی ہے، مثلا اس نے ٹیوب ویل لگایا ہے یا کوئی اور کنواں وغیرہ کھودا ہے، نہر وغیرہ کا اس نے انتظام کیا ہے، دور سے کھود کر لایا ہے، اس کے اخراجات ہیں، محنت اور مشقت ہے، تو وہ تو پانی وہ روک سکتا ہے اور آگے قیمتیں دے سکتا ہے۔ لیکن جو بارش کا پانی تالاب میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، چشمے کا پانی جاری ہے،
تو اس میں اس کا کوئی خرچہ بھی نہیں آتا اور وہ اس کی ملکیت کی زمین میں بھی نہیں, کھلی زمین پڑی ہے تو وہاں قبضہ جما کر بیٹھ جائے اور کسی کو پانی نہ لینے دے. اور اسی طرح گھاس وغیرہ ہے, لکڑیاں وغیرہ ہیں, جنگلات کھڑے ہیں, کسی کی ملکیت نہیں ہے, وہ عام ایک خالی ویرانہ کھڑا ہے, تو وہاں جا کر کچھ علاقے پر قبضہ جما لے کہ یہ میرے ہیں, یہاں سے میں کسی کو لکڑیاں نہیں لینے دوں گا. یہ تمام کی تمام چیزیں درست نہیں ہیں, بلکہ یہ تمام لوگوں کی منفعت والی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد جو کبیرہ گناہ جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے جوا کھیلنا. جوا کھیلنا یہ بھی بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں دوسرے کا مال باطل طریقے سے وصول کیا جاتا ہے, نہ حق طور پر شرط لگا لی ہزاروں روپے کی لاکھوں روپے کی, تو جوا کھیلنا شروع کر دیا, اس کے اندر جان بہن میں سے ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان, اور اسی طرح وقت کا ضیاع بھی اس کے اندر گھنٹوں کے گھنٹے دنوں کے دن اس کے اندر صرف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جوا جو ہے انتہائی بری اور کبھی حرکت تھی, زمانہ جاہلیت کے یہ طریقہ کار میں سے تھا, وقت کا ضائع کرنا اور باطل طریقوں سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا, اس لیے اسلام نے اسے بھی منع کیا اور اس کو بڑے گناہوں میں کبیرہ گناہوں کا شمار کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون, سورۃ المائدہ آیت نمبر 90. ترجمہ, اے ایمان والو, بات یہی ہے کہ شراب, جوا, تھان اور پانسے کے تیر, یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں, ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا, شراب, والمیسر, جوا, اور یہ اور اسی طرح انصاب, انصاب سمراد یہ تھان, بت وغیرہ, یہ دربار, آستانے, گدیاں, درگاہیں, یا غیر اللہ کی نظر و نیاز, غیر اللہ کا عقیدہ یہ رکھ کر جایا جاتا. اور یہ تو ازلام, ازلام یہ تیر زمانہ جاہلیت کے اندر ایک قسمت ازمائی کا انداز تھا, کہ تیر رکھے ہوتے, کسی کے اوپر لکھا ہوتا افعل کیجئے, اور ایک کسی کے اوپر لکھا ہوتا لا تفعل نہ کیجئے, اور کسی کو خالی رکھا جاتا, اور ایک تھیلی کے اندر وہ تیر ہوتے تو ان کو تیروں کو گھما کر آنکھ بند کر کے نکالا جاتا, اور جو اگر لکھا ہوتا تو افعل کیجئے تو وہ لازمی طور پر اس کام کو کرتے, ہاں نقصان ہوتا نفع ہوتا وہ ضرور کرتے کہ یہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اور اگر یہ نکلا کہ لا تفعل نہ کیجئے تو کتنا بھی ضروری سفر ہے, کتنا بھی ضروری کام ہے, پھر نہ کرتے کہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی. تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ قسمت آزمانا. آج کل ہمارے ہاں بھی یہ نئے نئے طریقے بنے قسمت آزمائی کے, ہاں بھی وہ ابتدا سے بچوں کا ذہن خراب کرنا, چھوٹی چھوٹی جنتریاں بنی ہوتی ہیں, ہم بھی ان کے فیل اور پاس ہونے کا دیکھے بھی آنکھ بند کر کے لے کے لکھیں, کس حرف پر لکھتی ہے, عین پر انگلی آتی ہے, جیم پر آتی ہے, دال پر آتی ہے, پھر اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر فلاں پر آ جائے گا تو اس کی قسمت میں یہ ہوگا, فلاں پر آؤ گے تو فیل ہو جائے گا, فلاں پر آ گئے تو پاس ہو جائے گا, ایسے بےہودہ باتیں تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عالم الغیب اللہ کی ذات, مستقبل کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. تو اس طرح مستقبل کی خبروں کا اندازہ لگانا, یہ اس طرح کے ٹی وی لگانا, یہ غلط انداز ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا, فرمایا کہ رجس من عمل شیطان, یہ پلید اور نجس چیزیں ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں, فاجتنبوہ, اے مسلمانوں, اے ایمان والے, ان سے بچ جاؤ, لعلکم تفلحون, اگر تم بچ جاؤ گے ان کاموں سے تو تم فلاح پا جاؤ گے, اگر نہ بچے تو کامیابی نہیں حاصل ہوگی. اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے جس کو شمار کیا گیا وہ احسان جتلا دینا, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے احسان جتلانا, نیکی کر کے کوئی اس کو فائدہ دیا ہے بعد میں اس کا کسی موقع پر احسان جتلا دینا, یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کیا کرو, اپنے صدقات کو احسان، کسی کو احسان جتلا دیا تو قرآن نے بیان کیا کہ احسان جتلا کر اپنے صدقہ کو ضائع نہ کرو، کسی کو صدقہ خیرات دیا ہے، کسی غریب کو زکات دے دی، عشر دے دیا، اور کسی موقع پر کہہ دیا میں نے تجھے فلاں موقع اتنے پیسے دیے تھے، تیرا تعاون کیا تھا، دیے بےچارے کو زکات کا مال، عشر کا مال، اور اس کو اب موقع کبھی فلاں موقع پر احسان جتلا دیا، کبھی فلاں موقع پر احسان جتلا دیا، اس طرح احسان جتلانے والا اپنے تمام ثواب کو ضائع کر لیتا ہے۔ والعطاء، اس سے تکلیف دینا، کسی کو صدقہ خیرات دے دیا لیکن اب بیچاروں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، آج بھی آنا، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، آج ہمارے مکان بنتے اس لیے آپ آنا، آج ہم نے فصل کاٹنی آ جانا، آج ہماری تھریشر لگے گی آ جانا، اس بیچاروں کا کمی بنا رکھا ہے اور اس کو ہر بار بلایا جاتا ہے ہر کام کے لیے، اور وہ بیچارے کو اس لیے آ جاتا ہے کہ یہ میرا تعاون کر دیتے ہیں، سال دو سال بعد، مہینے دو مہینے بعد کچھ نہ کچھ تعاون کر دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ تعاون جو اس کو دیا ہوتا ہے اس لیے اس کو تکلیف دی ہے اپنے صدقہ خیرات دے کر، تو ایسا صدقہ خیرات کے پیچھے جو اذیت ہو اسے اپنے صدقہ خیرات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر علیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین قسم کے انسان ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا، تین قسم کے ایسے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام تک نہ کرے گا، اتنا غضب نہ کر غصے ہوگا، ولا ینظر علیہم اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نظر رحمت سے ان لوگوں کو دیکھے گا کبھی نہیں، ولا یزکیہم اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ کون ہے؟ تین، المسبل ازارہ والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منتا والمنفق سلعته بالحلف الکذب۔ پہلے نمبر پر تو وہ المسبل ازارہ، جو چادر شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ بھی بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے، اور یہ ان بدبخت لوگوں میں سے ہے جن کی طرف نہ اللہ نے جن سے کلام کرنی ہے، نہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کی طرف دیکھنا ہے، اور نہ ان کو پاک کرنا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب میں ہیں۔ اس لیے چادر شلوار ٹخرے سے نیچے کرنا یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، اور جب میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے مسلمان کا کپڑا ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، صرف نماز کے وقت اوپر کر لیا اور مسجد سے نکلتے ہی ان کو نیچے لٹکا لیا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں، یہ صرف نماز کے لیے اوپر نہیں بلکہ 24 گھنٹے مسلمان کا یہ چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ چادر ہے اپنے شلوار جو بھی انہوں نے پہنا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں۔ اس لیے اگر آپ مرد ہیں تو مردوں کے لیے حکم یہی ہے، ہاں اگر آپ عورتیں بننا چاہتے ہیں اور عورتیں ہیں، عورتوں جیسے انداز اپنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر عورتیں بن جائیں، لیکن مردوں کے لیے احکام یہی ہے وہ چادر شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ دوسرا المنان الذی لا یؤتی شیئا الا منتا، احسان جتلانے والا، جو کوئی چیز دے تو فوراً احسان جتلا دیتا ہے، تو ایسا آدمی بھی ان بدبخت لوگوں میں سے ہے جن کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ ان کو ان سے کلام کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور تیسرا المنفق سلعته بالحلف الکاذب، بالحلف الکاذب، کہ وہ آدمی جو اپنا سودا، اپنا مال، اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنے والا بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن سے نہ کلام کرنی ہے، نہ دیکھنا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹا، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے سے مراد کہ مثلاً کہنا کہ اللہ کی قسم میں تو 20 روپے کی خود لے کر آیا ہوں، حالانکہ لے کر آیا 15 روپے کی، 15 روپے کی وہ چیز لے کر آیا، لے کر گاہک کو کہہ رہا میں 20 روپے کی لے کر آیا ہوں، تو یہ طرح جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر سودے کو بیچنا، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم اسبال الازار، حدیث نمبر 106۔ اس کے بعد جسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے وہ ہے غیبت کرنا. غیبت کرنا, دوسرے کی چگلی کرنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور سخت اس کی وعید کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. سورہ حجرات آیت نمبر 12. ترجمہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو. ایسے ہر ایک بارے میں بدگمانی, برے خیالات, برے تصورات نہ باندھ لیا کرو, کیونکہ ان بعض ظن اثم, کیونکہ بعض ظن جو ہے وہ گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں, اس لیے گناہ تک وہ رسائی اور اسباب اور اسباب بن جاتے ہیں. بلا تجسسو, اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو, ان کے عیب نہ ٹٹولا کرو. بلا یغتب بعضکم بعضا, اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہ تم ہو تو تم تمام اس کو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم, اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے اندر غیبت کی کتنی سخت وعید بیان کی, جو غیبت کرتا ہے تو وہ تو ایسے کہ جیسے اپنے سگے بھائی کا مردہ کا گوشت کھاتا ہے. اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کا گوشت کھانا کتنی کبھی بات ہے, پھر انسان بھی زندہ نہیں بلکہ ذبح نہیں کیا ہوا بلکہ مردہ ہے. پہلے تو انسان کا گوشت کتنی کبھی بات ہے, پھر دوسرا ہو بھی مردہ, حالانکہ حلال جانور بھی اگر تبھی موت مار دے, اس کا گوشت کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی بکری مار جائے, کوئی مرغی مار جائے, تو اس کو کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں. کتنا بھی بے دین آدمی ہے, کتنا بھی اس کا دین سے دور ہے, لیکن مردہ کا گوشت نہیں کھائے گا. تو مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا کتنی بری بات ہوگی. پھر وہ مرا ہوا انسان کو پرایا نہیں ہے, کوئی اس کا دشمن نہیں ہے, کہ تاکہ وہ عداوت اور اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے اس کا گوشت نوچے, بلکہ ہے بھی سگا حقیقی بھائی. تو سگا حقیقی بھائی مردہ ہو, پھر اس کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ اگر وہ پسند نہیں کرتے تو تم اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہ غیبت کرنا بھی تو اسی کے برابر ہے. اس لیے یہ پوری کی پوری تمثیل بیان کر دی کہ جس طرح جس کا اگر مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے تو اس مردہ کو کوئی اس کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ مر جو چکا ہے, اس کے اندر روح نہیں ہے. تو اس کا گوشت کاٹا جائے, ہڈیاں توڑی جائیں, تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہو رہا. اسی طرح جس کی قیمت کی جاتی ہے وہ بھی لا علم ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون میری دور بیٹھے جائے میرا گوشت نوچ رہا ہے اور میری عزت کو پامال کر رہا ہے. اور اسی طرح جس طرح مردہ کا گوشت کھانے سے انسان کا جسم جو ہے اس کے اندر فساد واقع ہو جاتا ہے, اس کی جسمانی صحت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اس طرح کسی کی غیبت کرنے سے روحانی طور پر انسان کے اندر فساد اور بگاڑ واقع ہو جاتا ہے. اس لیے غیبت کرنا, دوسرے بھائی کی چگلی کرنا انتہائی بڑا جرم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ عرض کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا کوئی عیب دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے. اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب ہے, کوئی کمی کوتاہی ہے, دوسروں کے سامنے بیان کی جائے, یہ غیبت ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, اگر وہ عیب واقعی اس کے اندر پایا جاتا ہو, اس کا کوئی عیب جو دوسروں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, حقیقتاً اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہو, پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ عیب پایا ہی نہ جائے, پھر اس کے اوپر یہ عیب لگایا جائے تو وہ تو بہتان بن جائے گا, اور بہتان جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے اندر عیب ہے, کمی کوتاہی ہے, دوسروں کے سامنے جا کر بیان کر کے اس کو بدنام کرنا, اس کی تذلیل کرنا. ہاں, اگر آپ خیر خواہ ہیں, اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں, علیحدگی میں اسے جا کر بتلائیں, اسے بتلایا نہیں, اس کو پتا نہیں, اور دوسروں کے سامنے اس کی وہ یا وہ جگہ جگہ جو اس کی بدنامی اور طرح طرح کی تشہیر ہو رہی ہے, یہ انتہائی طبیعی بات ہے. اس لیے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے کہ جیسے اپنے حقیقی بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطات, چغل خور کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری کتاب الادب باب ما یکرہ من النمیمۃ حدیث نمبر 6056. لا يدخل الجنة قطات, کہ قطات چغل خور جو جنت میں نہیں جائے گا. اگرچہ بعض نے سنیس کی یہ بیان کی ہے کہ ابتدائی طور پر وہ جنت میں نہیں جائے گا, اپنی سزا کو پورا کرنے کے بعد تو جا سکتا ہے, کیونکہ جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ایمان ہے آخر کار وہ جہنم سے نکل جائے گا. تو یہ جو کہا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا, مطلب کہ ابتدا بغیر سزا کے, بغیر کسی اپنے اس کے برائی اور جرم کی سزا پانے کو جنت میں نہیں جائے گا. جب تک جب اپنی سزا پوری کر لے گا پھر وہ جائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ کتنا عرصہ وہ سزا برداشت کرتا رہے گا. اس کے بعد جو کبیرہ گناہوں کے اندر جس کو شمار کیا گیا ہے وہ ہے لعنت کرنا کسی مسلمان پر, کسی دوسرے انسان پر اس پر لعنت کرنا, تو لعنتی, تو ایسا, تو ویسا, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ, جس نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو یہ تو اس نے اس کے خون, اس کے قتل کرنے کے برابر کام کر دیا. کسی مسلم مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الادب باب ما ینہى من السباب واللعن حدیث نمبر 6047. تو ثابت ہوا کسی کو, کسی مومن کو لعنت کرنا, اس پر لعنتیں ڈالنا, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے, آسمانوں کے آگے سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر اس لعنت کو دوبارہ زمین کی طرف واپس بھیج دیا جاتا ہے, اور وہ جس پر لعنت کی گئی ہے وہ لعنت پہلے اس کے اوپر وارد ہونے کی کوشش کرتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے, جس کو لعنت کی گئی وہ اس کا لعنت کا مستحق ہوتا ہے, تو لعنت اس کے اوپر واقع ہو جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو پھر جو لعنت کرنے والا پھر اس پر وہ واقع ہو جاتی ہے. تو اس لیے لعنت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اور ہمارے ہاں یہ معمولی معمولی باتوں پر دوسرے کو لعنتی اور فلانیاں اور فلانیاں ہنسی مذاق ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں, کہ اتنے کبھی انداز ہمارے کہ ہنسی مذاق میں اور معمولی معمولی باتوں میں یہ ہم ایک دوسرے پر لعنت تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے وہ جادو کرنا یا جادو کروانا. جادو کرنا یا کروانا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کافر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا, وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102. اب اس کے اندر جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. جو جادو کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو جن لوگوں نے یہ جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے جواز کا بہانہ تلاش کیا, یہ تو سلیمان علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو ایک کفری انداز ہے. تو سلیمان علیہ السلام تو ہمارے سچے پیغمبر تھے, انہوں نے تو یہ کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ تھا شیطانوں کے کرتوت تھے, یہ شیطانوں کے کام تھے جو لوگوں کو جادو سکھلاتے اور اسی طرح خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات الشرك باللہ والسحر, کہ سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ, سات تباہ و برباد کر دینے والے عملوں سے بچ جاؤ. ان میں سے ایک اللہ سے شرک کرنا, دوسرا جادو کرنا. جادو کو بھی آپ نے ان سات ہلاک کرنے والے عملوں کے اندر شمار کیا ہے. اس لیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما, حدیث نمبر 2766. تو اس سے ثابت ہوا کہ جادو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جادوگر کے پاس جانا، اس کی تصدیق کرنا، یہ گویا کہ کفر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ خود جادو سیکھے یا جادوگر کی تصدیق کرے یا اس کی بات پر ایمان لائے، سچا جانے، یہ تمام تمام دائرہ اسلام سے خروج کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ بہت کبھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جس کے اندر بہت سے مسلمان معمولی سی بیماری ہوئی ہے جادوگروں کے پاس، کوئی ٹونا آ گیا جادوگروں کے پاس، کوئی گھر کے اندر خون کے چھینٹے نظر آئے ہیں، کوئی اور چیز نظر آئی ہے تو بھاگے، کپڑا کٹ گیا ہے، کوئی ڈرانا، کوئی خواب نظر آ گیا ہے، کوئی گھر کے اندر بچہ ڈر گیا جادوگروں کے پاس۔ یہ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کیا کہ جادو کا اثر قرآن سے زیادہ ہے؟ جادو کے پڑھنے سے، پڑھانے سے، جادوگروں کے پاس، ان بے دینوں کے پاس جانے سے گھر کے سائے، گھر کی پریشانیاں اور یہ تمام مصیبتیں ٹال سکتی ہیں، اور قرآن پڑھنے سے نہیں ٹلتی؟ یہ مسلمانوں والا عقیدہ ہے۔ اس لیے مسلمان صحیح مسلمان بننا چاہیے کہ جادو، ٹوٹکے، ٹونے، ان پر کوئی اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً جن کو یہ جادو وغیرہ کا کوئی اثر ہے، ایسے گھروں میں کوئی شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں تو آخری کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، اس کو کثرت سے پڑھے، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج اس کو پڑھا جائے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کا سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں کے جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے سورہ بقرہ کثرت سے پڑھی جائے۔ تو بد نصیبی تو ہماری یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اول تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھا بھی جاتا ہے دو چار منٹ کے لیے صبح، تو وہ بھی صرف اس نظریے اور اس سوچ سے کہ تاکہ گھر کے اندر برکت ہو جائے، کاروبار جو اچھا چلے، صرف کاروبار چلانے کے لیے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ کر جائیں گے تو چلو دکان اچھی چلے گی، گاہک اچھے آ جائیں گے، پورا دن اچھا گزرے گا، گھر کے اندر پریشانی نہیں آئے گی۔ یعنی قرآن کو بھی دنیا کے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، تو برکات کہاں سے آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہو جائیں کہ قرآن کو ابدا چھوڑ دیا، یا تو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، مولوی صاحب تعویذ لکھ دو، کیوں بھی دکان نہیں چلتی، بس یہ قرآن تعویذوں کے لیے رہ گیا، یا قسم اٹھانی ہو تو قرآن رہ گیا، عدالت میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس پر نیا ہو جائے گا، اس پر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا، یا کہیں کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو بخشوانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کر پیچھے بلٹی کرتے جائیں تو چلو اس کی نجات ہو جائے گی، اور پوری زندگی اس نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو، پوری زندگی اس نے کبھی استنجا نہ کیا ہو، اب قرآن پڑھ کر اس کو بخشتے رہیں اور یہ اس طرح معاف ہو جائے گا۔ کیسے آسان شارٹ کٹ طریقے بنا دیے ہم نے نجات کے، ہم سمجھتے ہیں کہ نجات یہ جنت بس ایسے ہی مفت میں ہی آ جائے گی، اس لیے خود محنت کریں، صحیح عقیدہ بنائیں، قرآن کو سچا جانیں اور اس کے مطابق اس کو صحیح طرح تلاوت کریں، اس پر ایمان لائیں، تو ان شاء اللہ العزیز کسی قسم کی پریشانیاں، یہ غم، تکلیفیں، جادو، ٹونے، ٹوکنے، ٹوٹکے جو ہیں، یہ کبھی بھی انسان کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ یہ آئندہ بھی یہ تقریباً ہمارے 51 یا 52 ہمارے یہ کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس طرح بقیہ بھی آئندہ بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچ کر صالح اور کتاب و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔